السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے، پیج نمبر 60، مسئلہ نمبر 63. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ابھی تک ہم پیچھے سے گولڈ اور چاندی کے بارے میں پڑھتے آ رہے تھے، پھر ہم نے معدن کے بارے میں پڑھا تھا جو کانیں ہوتی ہیں کسی بھی چیز کی، شہد کے بارے میں ہم نے پڑھا، کھجوروں اور انگوروں کے بارے میں ہم نے پڑھا، یعنی زمین کی جو پیداوار ہے اس کے بارے میں، دفن شدہ خزانے کے بارے میں ہم نے پڑھا. الحمدللہ امید ہے کہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کو. اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کرنسی آپ کے پاس، یعنی چاندی کی قیمت کی کرنسی، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کی کرنسی آپ کے پاس ایک سال تک رکھی رہی، تو اس پر بھی آپ کو سال گزرنے کے بعد 2.5% زکات دینی ہوگی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے رہنے کے جو بھی مکان ہیں یا آپ کے استعمال کی جو گاڑیاں ہیں، کارس وغیرہ، ان سب پر کسی پر بھی زکات نہیں ہے، چاہے وہ کتنی بھی ہوں اور کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں. ایون آپ کے پہننے والے وہ زیورات جو کہ ڈائمنڈز یا پرلز کے ہوں، اس پر بھی زکات نہیں ہے. وہ زمین جو آپ نے اپنے مستقبل میں گھر بنانے کے لیے رکھی ہو، اس پر بھی زکات نہیں ہے. ہاں، تجارت کی غرض سے اگر آپ کے پاس ایسی زمینیں ہیں کہ جو آپ نے تجارت کی غرض سے لی ہیں اور آپ کا مقصد ہی اس کو اچھی قیمت میں سیل کر دینا ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوگی. اس میں دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جس کا ارادہ آگے چل کر بیچنے کا ہو، لیکن ابھی بیچنے کا نہیں ہے، آگے چل کر بیچنے کا ہو، جب اچھی قیمت آئے گی تو بیچ دیں گے، اس صورت میں اس کو اپنی اس زمین پر جب بکے گا تب اس پر ایک ہی دفعہ زکوٰۃ دینی پڑے گی، 2.5%. اور دوسری رائے یہ ہے کہ وہ زمین چاہے آپ کے پاس 10 سال یا 20 سال رہی ہو، ہر سال دینی پڑے گی. لیکن یہ تھوڑا سا ایسے بھی لگتا ہے کہ اگر وہ 10 سال یا 20 سال تک زمین رہے اور اس پر ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے، تو یہ جو لینے والا ہے، زمین لینے والا، اس پر زیادتی ہو جائے گی. تو یہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہ ایسی زمین جو آپ نے بہت بعد میں بیچنے کے لیے رکھی ہو کہ ٹھیک ہے اچھی قیمت آئے گی تو ہم بیچ دیں گے، اس صورت میں جس وقت وہ بکے گی اسی وقت اس کی ایک دفعہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. لیکن جو پلاٹ آپ نے اس نیت سے لیا ہے کہ اب آپ اس کو بیچیں گے ہی اچھی قیمت آنے پر، یعنی تجارت کی غرض سے آپ نے لیا ہے، اس صورت میں آپ کو اس پر سال ہر سال زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور تیسری صورت میں تو ہر حال میں آپ کو دینا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کا کاروباری پراپرٹی ڈیلنگ ہو، یعنی آپ پراپرٹی ڈیلر ہوں اور آپ نے اپنا پورا سرمایہ پراپرٹی میں لگا رکھا ہو کہ یہ لے اور وہ بیچ، یا یہ بیچ یا وہ لے، اس طرح سے کبھی کوئی گھر آپ خرید رہے ہیں، کبھی کوئی فلیٹ آپ خرید رہے ہیں، یا آپ کا کاروبار ہی سارا پلاٹس وغیرہ لینا اور بیچنا ہو، یا فلیٹس وغیرہ لینا اور بیچنا ہو، اس صورت میں آپ کو جتنا سرمایہ آپ نے لگایا تھا، جتنا پیسہ آپ نے سال کے شروع میں لگایا تھا اور وہ پیسہ آپ کا لگا ہوا ہے، انویسٹ کیا ہوا ہے آپ کا وہ پیسہ اس پراپرٹی میں، تو اب سال گزرنے پر آپ کو وہ پورا 2.5%، اس پورے سرمایہ پر 2.5% زکوٰۃ دینی پڑے گی. اور پھر اگر اس کا منافع بھی آ رہا ہے اور وہ منافع بھی اس پر سال گزر گیا ہو، اس صورت میں اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تو یہ تمام چیزیں تھیں، امید ہے کلیئر ہو گئی ہوں گی. اسی طرح سے کوئی بزنس کرتا ہے تو بزنس کے لیے بھی یہی ہے کہ جو سرمایہ آپ نے انویسٹ کیا ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے، اس پر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. اب آئیے مویشی کی طرف آتے ہیں. ویسے تو آج کل کے دور میں مویشی رہے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی گاؤں دیہاتوں میں تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، اور جن کے ڈیری فارمز وغیرہ ہیں، یعنی دودھ وغیرہ کے لیے جو لوگ بہت ساری بھینسیں یا گائیں اپنے فارم پر رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں سہولت ہو جائے گی. سمجھیں، 4 اونٹوں پر کوئی زکات نہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون 5 زود صدقہ. البخاری. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکات نہیں ہے. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹ کے بعد 1 بکری زکات دینی چاہیے. یعنی 5 تک تو کوئی نہیں ہے، لیکن اب آپ کے پاس 5 کمپلیٹ ہو گئے، 5 سے کم تک نہیں ہے، یعنی 4 اگر آپ کے پاس ہے تو نہیں ہوں گے، لیکن 5 سے لے کر 24 اونٹ، اس پر ہر پانچ اونٹ کے بعد ایک بکری زکات دینی ہوگی. ٹھیک ہے, 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک ایک سال کی اونٹنی دینی ہوگی, 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک دو برس کی اونٹنی دینی چاہیے, اور 46 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک تین برس کی اونٹنی دینی چاہیے, 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک چار سال کی اونٹنی دینی چاہیے, اور 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک دو دو برس کی دو اونٹنیاں دینی چاہیے, 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک تین تین برس کی دو اونٹنیاں دینی چاہیے, 120 سے زائد یعنی زیادہ اگر ہوتے داد تو ہر 40 اونٹوں پر دو برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر تین سال کی ایک اونٹنی ادا کرنی چاہیے. کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکات ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ان انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر کتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه فريدة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله, فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليؤتيها, ومن سئل فوقها فلا يؤتي في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاد أنسى. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو یہ احکامات لکھ کر دیے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے. یہ وہ زکات ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا. بس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکات مانگی جائے وہ ادا کرے, اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے. 24 اونٹوں میں یا ان سے کم میں ہر پانچ میں ایک بکری دینی ہوگی, پانچ سے کم میں کچھ نہیں. اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو ان کے خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے زکات کے احکامات مختلف گورنرز کو مختلف اسٹیٹس میں لکھ کر بھجوائے تاکہ ہر چیز واضح ہو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں اسی زمانے میں زکات کا پورا نصاب لکھ لیا گیا تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا حدیثیں لکھی نہیں گئی ہے, یہ ساری باتیں لکھی ہوئی نہیں تھی, تو آپ دیکھیں اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ لکھا ہوا خط انہوں نے بھیجا تھا. تو کیا کہا انہوں نے ابو بکر صدیق نے کہ جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے, اور 24 اونٹوں میں سے یا ان سے کم میں ہر پانچ میں ایک بکری دینی ہوگی. یعنی 24 اونٹ یا اس سے کم ہے کسی کے پاس تو ہر پانچ پانچ اونٹ پر اس کو ایک بکری نکالنی ہوگی, پانچ سے کم میں کچھ نہیں ہے. جب 25 اونٹ ہو جائیں 35 اونٹوں تک تو ان میں ایک برس کی اونٹنی دینا ہوگی, جیسے پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. وہ 40 ففیہ بنت لبون انسا فاذا بلغت 46 الى 60 ففیہ شقۃ تروقت 70 الى 90 ففیہ بنت لبون انسا فاذا بلغت 91 الى 20 و 100 ففیہ شقتان تروقت الجمل فإذا زادت على 20 و 100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 5 حقة ومن لم يكن معه إلا 40 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في صائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و 100 شاة فإذا زادت على 20 و 100 إلى 200 شاتان فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 30 شياه فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فإذا كانت صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و 100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها رواه البخاري. تو جب انہوں نے کہا تھا پانچ سے کم میں کچھ نہیں, جب 25 اونٹ ہو جائے تو 35 اونٹوں تک تو ان میں ایک برس کی اونٹنی دینا ہوگی, جب 36 اونٹ ہو جائے 45 تک تو ان میں دو برس کی اونٹنی دینا ہوگی, جب 46 یعنی 46 اونٹ ہو جائے 60 یعنی 60 اونٹوں تک تو ان میں تین برس کی اونٹنی جفتی کے لائق دینا ہوگی, جب 61 اونٹ ہو جائے 75 اونٹوں تک یعنی 61-75 تو ان میں چار برس کی اونٹنی دینا ہوگی, اور جب 76 یعنی 76 اونٹ ہو جائے تو 90 اونٹوں تک تو ان میں دو دو برس کی دو اونٹنیاں دینا ہوں گی, جب 91 یعنی 91 اونٹ ہو جائے 120 اونٹوں تک تو ان میں تین تین برس کی دو اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوں گی, جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 40 اونٹ میں 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں 3 برس کی اونٹنی دینا ہوگی، اور جس کے پاس 4 ہی یا 4 سے بھی کم اونٹ ہو تو ان پر زکات نہیں ہے، مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے. جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو ایک بکری دینا ہوگی، اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں 120 بکریوں تک تو ایک بکری دینا ہوگی. جب 120 سے زیادہ ہو جائیں تو 200 تک 2 بکریاں دینا ہوگی. جب 200 سے زیادہ ہو جائیں 300 تک 300 تک تو 3 بکریاں دینا ہوگی. جب 300 سے زیادہ ہو جائیں تو ہر سینکڑے نے ہر 100 کے پیچھے ایک بکری دینا ہوگی. جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکات نہیں، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اور چاندی میں 40واں حصہ زکات میں دینا ہوگا، بشرطے کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو. لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہو تو زکات نہ ہوگی، لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور یہاں پر جفتی کا جو لفظ آیا ہے، مطلب یعنی کمپلیٹ کمپلیٹ، جیسے کہ دو دو برس کی دو اونٹنیاں، یعنی دو برس کمپلیٹ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے. اور یعنی ایسا نہ کہ کمی بیشی والے، جیسے 1.5 ایئر کی آپ نے دے دی، نہیں، بلکہ پورے کمپلیٹ جتنے سال لکھے ہیں اتنے کمپلیٹ ہونا چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں 40 سے کم بکریوں پر کوئی زکات نہیں. 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک بکری زکات ہے. 121 سے لے کر 200 تک دو بکریاں زکات ہے. اور 201 سے لے کر 300 تک 3 بکریاں زکات ہے. 300 سے زیادہ ہو تو ہر 100 بکری پر ایک بکری زکات ہے. نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکات ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یعنی یہ نیچے ہی جو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اسی کا یہاں پر آپ کو شارٹ میں کر کے بتا دیا گیا ہے. بکریوں اور بھیڑوں کا نصاب اور شرح زکات ایک ہی ہے. یعنی بکریاں ہوں کسی کے پاس یا بھیڑ ہو، ایک ہی بات ہے، اس پر بھی اتنی ہی زکات نکالنی پڑے گی. 30 سے کم گایوں پر زکات نہیں. 30 گایوں پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی زکات ادا کرنی چاہیے. 40 گایوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکات ہے. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی 30 من البقر تبیع او تبیعۃ وفی کل 40 مسنۃ. رواہ الترمذی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 گایوں میں سے ایک سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، 40 گایوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو زکات ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. 60 گایوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو دوسرے سال کی عمر میں ہو زکات ادا کرنی چاہیے. 60 سے زیادہ گایوں پر ہر 30 کے اضافے پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے. عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال باثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الیمن فامرنی ان آخذ من کل 30 بقرۃ تبیعا و تبیعۃ ومن کل 40 مسنۃ. رواہ الترمذی. حدیث صحیح. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا، ہر 30 گایوں پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو زکات میں وصول کروں. اور یہاں پر بھی گائے ہی کی طرح بھینسوں کا بھی نصاب اور شرح زکات ایک ہی ہے. یعنی اگر جتنی گائے ہیں اور اگر اتنی ہی بھینسیں ہیں تو بھینسوں کے لیے بھی سیم وہی رول فالو کیا جائے گا جو گائے پر ہے. پھر اس میں ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ زکات کا یہ جو اوپر آپ کو نصاب بتایا گیا، مذکورہ والا مطلب اوپر جو ذکر کیا گیا زکات کا نصاب اور شرح، یعنی جو اس کا پرسنٹیج ہے، ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال ہاف ایئر سے زیادہ عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے ہوں، یعنی جنہوں نے گھاس وغیرہ چر کر گزارا کیا ہو، مالک کو ان کا خرچ نہ دینا پڑا ہو. یعنی ہاف ایئر تک وہ لوگ، یعنی یہ جو جتنے جانور ہیں ان کا گزارا کھانا پینا قدرتی وسائل پر، یعنی جو فری میں ان کو چیزیں مل جاتی ہیں کھانے پینے کے لیے، اس پر گزارا کرتے ہیں، ان کے لیے زکات ہے. اگر کوئی سال بھر تک اپنے تمام جانوروں کا خرچ خود پورا کرتا ہے کھانے پینے کا، تو اس صورت میں اس پر زکات نہیں ہوگی. ہاں لیکن اگر کسی نے تجارت کی غرض سے جانوروں کو پالا ہے اور اس کا تجارت، یعنی وہ ہر ہفتے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ منڈی لگتی ہے، بازار لگتے ہیں جانوروں کے، اور ہر ہفتے جا کر لوگ وہاں سے خریدتے ہیں، اور جن لوگوں کا کاروبار یہ ہوتا ہے بکرے لینا خریدنا بیچنا، بکریاں لینا خریدنا بیچنا، یا جو بھی جانور ہیں وہ لینا خریدنا بیچنا، تو جن کا کاروبار ہی یہ ہو اور ان کے جانور ان کے پاس ہوں، تو اس صورت میں ان کو زکات دینی پڑے گی. جیسے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، ان بحث ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کل صائمۃ ابل فی اربعین بنت لبون، رواہ ابو داؤد. بحث ابن حکیم اپنے والد سے و اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 40 اونٹوں میں جو جنگل میں چرنے والے ہوں، 2 برس کی اونٹنی جو 3 سال میں ہوں، بطور زکات ادا کی جائے گی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مالک کے خرچ پر نہ چرتی ہو بلکہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتی ہو تو اس میں اس کو پھر زکات دینی پڑے گی. وہ مویشی یعنی وہ جانور اینیملز جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ہوں، ٹھیک ہے، ذاتی، یہ خود آپ یاد رکھیے گا کہ خود کے استعمال کے لیے ہوں، ان پر زکات نہیں خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو. وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں، ان کی آمدنی پر زکات واجب ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جانور جو خود کے استعمال کے لیے ہیں یا شوق سے پالے ہوں اور پھر مالک ہی ان کا خرچ اٹھاتا ہو پورا، تو اس صورت میں مالک کو اس کی کوئی زکات نہیں دینی پڑے گی. لیکن اگر جانور اس غرض سے پالے گئے ہوں کہ ان کی تجارت کرتے ہوں آپ، یا پھر آپ کے پاس کوئی اس طرح سے دودھ ڈیری وغیرہ ہو جہاں پر دودھ سیل ہوتا ہے یا دودھ کی چیزیں سیل ہوتی ہیں، اور اس کے لیے آپ نے جانور پال رکھے ہوں جیسے گائیں ہیں بھینسیں ہیں، تو اس صورت میں آپ کو اس پر زکات، اگر سال گزر جاتا ہے تو اس پر زکات دینی ہوگی. تو یہ تو وہ چیزیں تھیں جن پر زکات دینا ضروری تھا. اب وہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں جن پر زکات ضروری نہیں. الاشیاء التی لا تجب علیہ الزکات، وہ اشیاء جن پر زکات واجب نہیں، ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکات نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقتن، رواہ البخاری. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکات نہیں. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی بنا پر یہ دلیل، اسی سے دلیل لی جاتی ہے کہ ذاتی مکان یا ذاتی مکان کی تعمیر کے لیے پلاٹ، اس کے علاوہ ذاتی استعمال کی اشیاء، چیزیں مثلاً کار، فرنیچر، فریج، کچھ حفاظتی ہتھیار یا مویشی، خواہ کتنی ہی قیمت کے ہوں، ان پر زکات نہیں ہے. تو یہ بات کلیئر ہوگی ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اچھا ہمارا ایک خود کا مکان ہے، اس کے علاوہ بھی ہمارے 2-3 گھر ہیں یا فلیٹ ہیں، تو کیا اس پر زکات ہوگی؟ تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے. ایون آپ نے اگر اپنا گھر یا کوئی فلیٹ کرائے سے دے رکھا ہو تو اس پر بھی کوئی زکات نہیں ہے. ہاں لیکن آپ کا کرایہ جمع ہو رہا ہو اور اس کرائے پر سال گزر چکا ہو تو اس صورت میں اس پر زکات ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کا اپنا ایک گھر ہے اور آپ نے اپنے اور کوئی 2 فلیٹ لے رکھے ہوں، آپ نے وہ کرائے سے دے دیے، اب ہر مہینے وہ کرایہ آ رہا ہے 10,000 روپے مہینہ، اور وہ 10,000 روپے مہینہ آپ کا خرچ ہو جا رہا ہے، یا تو آپ کے گھر والوں کو خرچ کے لیے دے رہے ہیں، یا آپ مثلاً آپ کا کوئی قرض ہے وہ قرض آپ ادا کر رہے ہیں اس میں سے، تو اس صورت میں اس کرائے پر بھی کوئی زکات نہیں ہوگی. لیکن آپ کا کرایہ وہاں پر کسی کے گھر پر، کسی کے پاس یا کسی بینک میں جمع ہو رہا ہے، ہر مہینے 10,000 جمع ہوتا ہے، اور اب جو ہے وہ سال گزر گیا اس کے اوپر اور آپ کے پاس اماؤنٹ ہے 60 یا 80 یا 30 یا پھر 1,00,000 روپیہ، 1,000 یا 1,00,000 روپیہ، تو اس صورت میں پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ اس پر 2.5% زکات دینی ہوگی، کیونکہ چاندی کی قیمت سے بہرحال وہ بڑھ گیا، کیونکہ جو 52 تولے چاندی کی قیمت ہے تقریباً 14,500 یا 15,000 روپیہ بنتی ہے، تو 15,000 روپیہ سے اوپر کی اگر آپ کی کرنسی کیش کہیں بینک میں یا کسی کے پاس گھر میں جمع ہے تو اس صورت میں سال گزرنے پر اس پر 2.5% زکات دینی ہوگی. اسی طرح سے کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں بھی زکات نہیں ہے. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے نا، کہ ذاتی استعمال کے جانوروں پر زکات نہیں ہے، پھر اگر ذاتی استعمال کے جانور ہوں اگر ان پر مالک اس پر خرچ کر رہا اس پر بھی زکات نہیں ہے، کھیتی باڑی کرنے والے مویشی ان پر بھی زکات نہیں ہے. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی العوامل شیئن، رواہ ابن خزیمہ، حدیث حسن. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کام کرنے والے مویشیوں میں کوئی زکات نہیں، لیکن کھیتی باڑی کی جو آمدنی ہوگی اس پر حسب دستور زکات ہوگی، یعنی جب بھی فصل کٹے گی اس پر زکات ہوگی، ہے نا، اور اگر ایون آپ کھیت کا وہ مال بیچتے ہیں اور بیچ کر وہ پیسہ آپ رکھ دیتے ہیں بینک میں یا گھر میں اور اس پر سال گزر جاتا ہے, اس پر بھی زکات ہوگی آپ کو, کیونکہ آپ کے پاس کیش کرنسی رکھی ہوئی تھی. سبزی پر زکات نہیں ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, کیونکہ آپ دیکھیں سبزی تو کتنی جلدی سڑ گل جاتی ہے نا, خراب ہو جاتی ہے, تو اس لیے اس پر کوئی زکات نہیں ہے. عن علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی الخضروات صدقۃ ولا فی الارایۃ صدقۃ ولا فی اقل من خمسۃ اوسق صدقۃ ولا فی الاوامل صدقۃ ولا فی الجبہۃ صدقۃ. قال الصقر الجبہۃ الخیل والبغال والعبید. رواہ الدارقطنی. علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبزیوں میں زکات نہیں, نہ ہی آریت کے درختوں میں. آریت مطلب ابھی آگے وضاحت میں آئے کہ جو ایسے درخت جو انسان کسی کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ دنوں کے لیے دے دے. تو سبزیوں میں زکات نہیں, نہ ہی آریت کے درختوں میں, نہ پانچ وسق یعنی 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکات ہے, نہ کام کرنے والے جانوروں میں, اور نہ ہی جبہ میں زکات ہے. سقر راوی کہتے ہیں جبہ سے مراد گھوڑا, خچر اور غلام ہے. تو آریت کی درخت سے مراد وہ پھلدار درخت ہیں جو کوئی غنی آدمی کسی غریب آدمی کو عارضی طور پر یعنی تھوڑے دن کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دے, اس کو آریت کہتے ہیں. تو اس پر بھی کوئی زکات نہیں ہے. تو اب امید ہے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ آپ نے اگر اپنا گھر کسی کو ویسے ہی تھوڑے دن کے لیے رہنے کے لیے دیا ہے تب بھی, کیونکہ یہ بھی ایک سوال آیا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ کا کوئی گھر ہے اور آپ نے وہ گھر کسی کو رہنے کے لیے دیا ہے تو کیا وہ گھر پر زکات ہوگی؟ تو نہیں, یہ تو آپ کو الٹا اجر مل رہا ہے انشاءاللہ کہ آپ نے کسی کو ویسے ہی فری میں گھر رہنے کو دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے ایک چیز ہوتی ہے جو ہمیشہ میں خود اس میں کنفیوز ہوتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا عدل بدل, کہ مثال کے طور پر جیسے ایک پرسن ہے پرسن اے, پرسن اے نے بی کو قرض دیا 1,00,000 روپیہ یا 2,00,000 روپیہ. پرسن اے پرسن بی کو 2,00,000 روپیہ قرض دیتا ہے اور اب وہ جو اے ہے پرسن اے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر میں رہتا ہوں, میرے پیسوں کو سود نہیں اور تمہارے گھر کو کرایہ نہیں. ٹھیک ہے, یعنی پرسن بی کے پاس گھر ہے اور پرسن اے کے پاس کیش کرنسی ہے, تو پرسن اے نے پرسن بی کو کیش کرنسی دے دی اور پرسن بی نے اپنا گھر فری میں وہ قرض جس سے لیا ہے اس کو دے دیا, اور آپس میں بات چیت اس طرح سے طے ہوئی کہ ہمارے پیسوں کو سود نہیں اور تمہارے گھر کو کرایہ نہیں. تو یہ انتہائی غلط ہے, یہ ایکچولی سود ہی کی ایک قسم ہے, کیونکہ رہن بالقرض جو ہوتا ہے اس میں اگر جو جس پرسن کو آپ نے کیش کرنسی دی ہے بطور قرض اور اس نے اپنی کوئی چیز آپ کے پاس بطور گارنٹی کے رکھوائی ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. اگر آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو آپ وہ سود وصول کر رہے ہیں, سمجھے؟ تو اگر کسی نے اپنا پیسہ کسی کو دیا ہے بطور قرض اور وہ سامنے والے کی کوئی چیز سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے, جس کو قرض دیا ہے اس کی کوئی چیز سے یہ خود فائدہ اٹھا رہا ہے, تو وہ سود لے رہا ہے, سمجھے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیونکہ بعض وقت مجھے بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. ہمارے یہاں پر یہ بہت عام بات ہے, لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کو کرایہ نہیں اور تمہارے پیسوں کو سود نہیں, پتہ نہیں اس طرح کی کوئی بات تھی وہ. تو بہرحال وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے, جس کو آپ نے قرض دیا ہے آپ اس کا گھر استعمال کر رہے ہیں بغیر کرایہ دیے, تو آپ تو وہ سود لے رہے ہیں, کیونکہ اس شخص کو وہ گھر کا کرایہ آ سکتا تھا لیکن وہ گھر میں آپ رہ رہے ہیں, تو آپ نے پھر کیا کیا, اپنی اس کیش کرنسی کا آپ نے سود لے لیا. تو یہ چیز درست نہیں ہے, یہ سود کی ایک قسم ہوگی جو کہ کسی بھی طور جائز نہیں ہے. اور سود تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سود حرام ہے, سود لینے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اعلان جنگ ہے ان کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سود سے اس کی لعنتوں سے محفوظ رکھے. وہ جیسے آتا ہے نا کہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ, کہ وہ شخص جو اپنا مال جمع کر کر کے رکھتا ہے, گن گن کے رکھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے ہمیشہ کام آئے گا, یہ وہ ہمیشہ یہیں رہے گا, اس کو یہی گمان ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان یہ سوچ نہیں رکھتا, ایک مسلمان تو اپنے آخرت کے لیے کام کر جاتا ہے, وہ دنیا کے حوث حرص اور حوث میں مبتلا نہیں ہوتا کہ ایک گھر اس کے بعد دو گھر پھر تین گھر چار گھر, اور ایسا وہ اپنی پراپرٹی بڑھاتا چلا جا رہا ہے بڑھاتا چلا جا رہا ہے. یعنی اس کو صرف دنیا 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 کہ بس کھاؤ پیو عیش کرو، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ ایسا نہیں ہوتا ایک مسلمان کا معاملہ، بلکہ مسلمان گھر بنانے کے لیے تو اس کا زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے گھر بنانا۔ لیکن جب سے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مٹیریلزم کا بہت چرچا ہوا اور اس کو بہت عام کیا گیا کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، جیسے کہتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، روٹی کپڑا اور مکان، تو کیا مسلمان کی زندگی کا مقصد روٹی کپڑا اور مکان ہے؟ آپ بتائیں، نہیں نا۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد تو نہایت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اسے تو امت وسط بنایا گیا ہے، وہ خیر امت ہے، وہ تو نیکی کا کام کرتی ہے، نیکی کا حکم دیتی ہے، دین کی دائی ہے اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے والی امت ہے۔ یہ اس کی زندگی کا مقصد یہ گھر بنانا، کھانا پینا، کپڑے اور عیش نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، ضرورت کی چیزیں انسانوں سے جتنا اٹھا سکتا ہے فائدہ اٹھا لے، لیکن اس کو مقصد نہیں بنانا ہے، اسی میں گم ہو کر نہیں رہ جانا ہے۔ تو مسلمان کی زندگی کا مقصد بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا اس کو اسی مقصد کے لیے جینا چاہیے اور اسی مقصد کے لیے کوشش کرتے رہنی چاہیے، جدوجہد کرتے رہنی چاہیے۔ ہمارا نصب العین کچھ اور ہے، ہماری منزل بھی کوئی اور ہے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا میں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے ہیں، ہمارا اصل جو مقام ہے، ہماری منزل ہے، وہ جنت ہے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اسی کے لیے تگو دو کرنی چاہیے، کوشش کرے کہ ہمارا سارا جتنا بھی مال یا دولت جو ہے ہمارے پاس، ان سب معاملات میں ہمارا سب کام فیئر ہو۔ یعنی زکوٰۃ اگر ہم پر بنتی ہے نکلتی ہے تو ہم پہلے کا پہلے ہی زکوٰۃ دے دیں، اپنی خوشی سے ہم زیادہ دینا چاہیں تو زیادہ بھی دے سکتے ہیں، نہیں بھی ہم زکوٰۃ یا نصاب تک پہنچتے ہیں تب بھی اگر دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، اس پر اجر ہی ملے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال مسلمان کو دینے والا ہونا چاہیے، لینے والا نہیں، یعنی وہ ہمیشہ دینے والا بنا رہے تاکہ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور مزید نوازتا رہے۔ تو برکت جو ہم کہتے ہیں نا، کہ جیسے بھی کچھ دن پہلے ایک پوسٹ آیا تھا، بہت اچھا تھا، تو پوسٹ میں یہ بات لکھی تھی کہ ایک نوجوان بزرگ سے کہتا ہے کہ قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے برکت اٹھ جاتی ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کے پاس تو بہت فراوانی ہے، پیسوں کی، رزق کی، کھانے پینے کی، گھروں کی، ہر چیز کی، تو برکت تو کوئی اٹھی نہیں جبکہ لوگ نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ اس سے بار بار سوال کرتے رہے کہ کیا تمہاری نماز پابندی سے ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فجر پابندی سے ہوتی ہے؟ کہا نہیں۔ کہا نماز میں خشوع ہے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ پھر کہنے لگا کیا وقت میں برکت ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کیا تم اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈرتے ہو جیسے ڈرنا چاہیے؟ تو کہنے لگا نہیں۔ سنت پر عمل کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ صحابہ کرام کے راستے کو فالو کرتے ہو؟ تو کہنے لگا نہیں۔ اور اس طرح سے وہ بہت ساری چیزیں پوچھتے گئے۔ تو پھر جب وہ نوجوان ہر بات کا جواب نہیں میں دیتا رہا، تو بزرگ نے کہا تو برکت کیا ہے تم سمجھتے ہو؟ یہی تو برکت ہے جو اٹھ گئی ہے، یعنی مادی وسائل کا ہو جانا اور انسان کا عیش و عشرت میں گم ہو جانا یا عیش و عشرت کے سامان مہیا کر لینا، یہ برکت نہیں ہے، یہ رزق میں کشادگی نہیں ہے۔ اصل رزق میں کشادگی، وقت میں برکت، تو انسان کا بڑے دل کا مالک ہونا، اس کی نمازوں میں وہ خشوع اور خضوع رہنا، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف رہنا، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ اصل زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رزق میں کشادگی ہے کہ چھوٹی سی اماؤنٹ پر بھی انسان قناعت سے گزارا کر لے اور خوش ہو جائے، شکر گزاری کرے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انسان کا یہ جو اس کی خواہشات ہے، جو ہلس ہوس ہے، اس کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، کیونکہ ابن آدم کے لیے اگر ایک وادی مہیا کر دی جائے سونے کی، تو وہ دوسری وادی کا لالچ کرے گا، تو سوائے قبر کے اس کی خواہشات کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصد اعلیٰ اور عرفہ بنائے، اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا مقصد وہ ہو جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لیے زندگی گزاری، صحابہ کرام نے جس کے لیے اپنی زندگیاں لگا دی، تاکہ ہم بھی انہی کے نقش قدم کو فالو کر سکیں اور کامیاب ہو سکیں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔